جاگز تمنی سورہ کوثر
یا گناہ ہے شام و سحر زہر اپنے نبی جانے پیغمبر یا گناہ ہے شام و سحر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة لمريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين درود بھیجے محمد وعلى آله السلام علیکم عزیزان محترم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا خداوند عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمارے آپ کو اس عظیم دروازے سے وابستہ کیا کہ جو برکت و رحمت و ہدایت کا دروازہ ہے کہ جہاں خود رسالت مآب نے اس ظاہری دروازے کا بھی احترام کم و بیش 6 مہینے اس پہ کھڑے ہو کے زیارت کے چند جملوں کے ذریعے سے کروایا ہے کہ رسالت مآب نے تقریباً 6 مہینے یا بعض روایات میں اس سے زیادہ رسالت مآب نے کھڑے ہو کر جناب سیدہ کے دروازے پر اس طرح کلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ یہ توجہ کیجئے گا رسالت مآب کا یہ عمل یہ رسول اللہ وہ رسول ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا وما ينطق عن الہوا یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو وحی الہی ہو وحی الہی یعنی خدا کا پیغام اور اس کا ابلاغ ہے تو جو نبی کلام کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام لے کہ جب تک خدا کی جانب سے پیغام نہ آئے وہ اپنی زبان سے الفاظ ادا نہ کرے تو وہ نبی عمل کے میدان میں خدا کی مشیت سے آگے کیسے چل سکتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ اس کا کوئی کام اس کی ذاتی خواہش کی بنیاد پر ہو کہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد اشرف الانبیاء ہیں افضل البشر ہیں سید الانبیاء ہیں لہذا رسول اللہ کا کوئی کام بھی یقیناً اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں یہ معصوم ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہی نہیں ہے نہ فقط ان کی ہستیاں بلکہ امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآلہ جب اپنے زمانے میں سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں اب امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان اور ان کے زمانے اور امام صادق کے زمانے میں کم و بیش 90-100 سال کا فاصلہ ہے اس 90-100 سال کے فاصلے کے بعد امام علی علیہ السلام کے صحابی جناب سلمان کو امام صادق یاد کرتے ہیں اور یاد بھی اس کثرت سے کرتے ہیں کہ جب ان کا تذکرہ سامنے والوں کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے اور ایک شخص ایک صحابی آ کر امام صادق سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ مولا
آپ اس قدر سلمان فارسی کو کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر کسی کا تذکرہ، کوئی بات ایک مرتبہ کی جائے تو کبھی کسی کے ذہن میں سوال نہیں ابھرے گا کہ ٹھیک ہے گفتگو ہے، گفتگو میں کسی کی بات آئی، آ کر ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اگر تکرار ہو، اگر گفتگو میں بار بار ایک چیز آئے تو سامنے والے کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ یہ بار بار تکرار کیوں ہے، کیوں اتنا اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا اسی سوال سے پتہ چل گیا کہ سلمان کا تذکرہ امام صادق کی زبان پر مسلسل ہے، متواتر ہے. میں یہاں پہ اس سے پہلے کہ بات کو مکمل کروں، دیکھیے انسان کی عظمت کتنی ہے. اگر کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر صداقت سے چلے گا تو اس کو یہ مقام عطا ہو سکتا ہے کہ زبان معصوم پر اس کا نام جاری ہو جائے. درود پڑھیے سب مل کے محمد علیہ محمد پر. آپ سب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، پیچھے جانے والوں کو رستہ مل جائے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد. تذکرہ تھا کہ ان ہستیوں کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، یہ ہستیاں کہ جن کی خاطر خدا نے کائنات کو خلق کیا، یہ وہ ہستیاں کہ جن کے اوپر خداوند عالم نے اپنے فرائض کو نازل کیا، ان کی تو بات الگ. میں اس لیے سلمان کا تذکرہ کر رہا تھا اس واقعے سے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس نے ظاہراً گفتگو میں کہا سلمان فارسی کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں. تو چھٹے امام نے پہلے تو اس کی تنبیہ کی، کہا خبردار سلمان کو فارسی نہ کہا کرو، سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو. سلمان و من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلمان کو ہم سے خاص نسبت حاصل ہے. توجہ کیجیے عزیزان محترم دوبارہ، کہ ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں اپنے دروازے کا گدا تصور کر لیں، گدا مان لیں، اپنا غلام قرار دے دیں. ہماری دنیا آخرت کی سعادت ہے، نہ فقط ہماری آپ کی دنیا آخرت کی سعادت ہے. اس کا اظہار تو خلیفہ دوم نے بھی کیا تھا جب ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ آج ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے، اور جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے حسنین نے یا جناب امام حسن نے کہا تھا کہ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو. تو اس نے اپنے ظاہر طور پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ تو خلیفہ وقت ہیں. تو ان خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے سے فوراً کہا تھا جاؤ یہ بات لکھوا کر لے آؤ کہ اگر مجھے جناب امام حسن یا جناب حسن اپنا غلام قرار دیں، لکھوا کے لے آؤ کہ یہ سند میری بخشش کا ضمانت فراہم کرے گی. اور ہمیں اور آپ کو اگر اہل بیت علیہ السلام اپنا غلام مان لیں، ہمارے لیے افتخار ہے، ہماری سعادت ہے. سلمان کو اہل بیت علیہ السلام اپنے آپ سے نسبت دے رہے ہیں. پھر امام نے بیان کیا کہ دیکھو اس کو ہم نے اس لیے یاد کیا، متواتر اس کو یاد جو کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ سلمان علم دوست ہے. توجہ کیجیے گا، سلمان علم کو پسند کرتا ہے، سلمان اپنے وقت کو علمی محافل میں، علمی مسائل میں، علم کی طلب اور جستجو میں لگاتا ہے. پہلا معیار امام نے دے دیا، اگر امام پسند کسی کو ہونا ہے کہ امام اسے پسند کرے تو پھر اس کے لیے معیارات یہی ہیں. امام نے کہا پہلا اس کا معیار سلمان کا یہ ہے کہ وہ علم دوست ہے، اپنے وقت کو بیہودہ کاموں میں صرف نہیں کرتا، ہمیشہ کچھ سیکھنے کی اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے جب تک زندہ رہے. اس کے بعد دوسری خصوصیت امام نے کہا، سلمان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سلمان امیر و امرا سے زیادہ فقرا کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا. سلمان امیر و امرا سے زیادہ فقیروں ناداروں کے ساتھ محبت رکھتا تھا. سلمان فقیر منش انسان تھا، سلمان کی زندگی میں فقیروں سے محبت تھی، ناداروں سے محبت تھی. اور تیسری خصوصیت جو امام نے بیان کی، کہا سلمان کی تیسری خصوصیت جس کی وجہ سے میں سلمان کو اتنا یاد کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو اپنے مولا علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا تھا. اب یہ تذکرہ سلمان کا ہے کہ سلمان وہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس خواہش کے جو اس کے مولا کی خواہش ہے. تو پھر سلمان کا مولا بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش کوئی نہیں ہے سوائے اس خواہش اور مشیت کے جو پروردگار عالم کی مشیت ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اب اگر رسالت امام در فاطمہ پر آ کر کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ رسالت امام کا ایک بیٹی کا احترام نہیں ہے بلکہ مقام جناب سیدہ کی عظمت کا اعتراف، جناب سیدہ کی عظمت کا اظہار ہے. عزیزان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ خداوند عالم کی رحمت و برکت کا تذکرہ ہے. حدیث میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ یا تنزل الرحمہ، جب صالحین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. خب اس اعتبار سے ہم سب اس وقت رحمت خدا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ذکر اس کا ہے جو صالحین کی ماں ہے. اللہم صل علی محمد. جہاں کہیں صالحین کا تذکرہ ہے وہاں ائمہ علیہ السلام اس میں ممتاز ہیں، ان کا مقام ہے. ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب کبھی بھی صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے خدا کی رحمت اس محفل پہ نازل ہوتی ہے، خدا کی برکت اس محفل کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. اور امام علی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کی جانب سے عبادت قرار دیا گیا. رسول اللہ نے بیان کیا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اسی چیز سے آیت اللہ حسین انصاریان نے جناب سیدہ کا تذکرہ کیا، اس بات کو اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ چونکہ امام علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب فاطمہ کا ذکر بھی عبادت ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کفو جناب امام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اگر جناب امام علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا. چونکہ جناب سیدہ کا یہ مقام ہے کہ جناب سیدہ کی کف ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ امام علی جیسا مقام ہے. جناب سیدہ اور امام علی ہم کف ہیں، لہٰذا اگر امام علی کے تذکرے کو عبادت قرار دیا گیا ہے تو حسین انصاریان جو بہت بڑے علماء میں سے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سیدہ کا تذکرہ بھی عبادت ہے. بس اس اعتبار سے میں اور آپ ایک عبادت میں بھی مشغول ہیں، ابھی درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، خدا بندے عالم نے ان ہستیوں سے جو ہمیں وابستہ کر دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس پہ کبھی شکر ادا کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، کہ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کی آیت، تم اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو، احاطہ کرنا چاہو، نہیں کر سکتے ہو. تم خداوند عالم کی نعمتوں کو تشکر نہیں کر سکتے. اس کو خود چوتھے امام نے اپنی دعا میں ایسے بیان کیا کہ پروردگار میں کبھی بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس کی دلیل امام نے اسی دعا میں دی. امام نے کہا اس لیے کہ جس لمحے میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولوں گا تو اس لمحے بھی جو طاقت استعمال کر رہا ہوں گا وہ طاقت خود تیری عطا کردہ ہوگی. جس لمحے میں میری زبان پہ تیرا ذکر جاری ہوگا تو وہ قوت بھی اس وقت تیری ہی عطا کردہ قوت ہوگی. لہذا مجھ پر شکر کرتے ہوئے خود اس لمحے ایک نیا شکر واجب ہو جائے گا کہ میں اس وقت گویائی کی قوت کے باقی رہنے پر تیری بارگاہ میں شکر ادا کروں. اور یہ شکر متواتر چلتا رہے گا، کیونکہ جب تک زبان چلتی رہے گی اس وقت تک تیری قوت میرے ساتھ شامل رہے گی. پروردگار بس اس اعتبار سے میں تجھ سے اپنی عاجزی کے اعتراف کو ہی تیرا شکر قرار دیتا ہوں کہ میری عاجزی ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری شکر، تیری نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ میں ان کا شمار کر سکوں. بس عزیز، خداوند عالم کی یہ رحمت، خدا کی محبت، خدا کی عنایت کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ کیا، ان اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر رکھا، ان کے دروازے پر لے کر آ گیا. اس دروازے سے جتنا جتنا جو فیض اٹھائے گا وہ اس کا کمال ہوگا. اور یہ فیض اٹھانا انسان کے اپنے اوپر ہے، اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر، یہ تمام شخصیتیں رسول اللہ کے، امام علی علیہ السلام کے سامنے موجود تھیں، لیکن ایمان کے مراتب میں، سب کے درجات میں فرق تھا. یہ جو درجات میں فرق تھا، امام علی علیہ السلام کی شخصیت تو اپنی جگہ موجود، ائمہ علیہ السلام کی شخصیت اپنی جگہ موجود، ان کے اندر کمال مطلق موجود، یعنی ان کی طرف سے عطا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں. اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ لینے والے کے اپنے ظرف کے اندر ہے، وہ اپنے ظرف کے اندر ہے. جتنا جس کا ظرف ہے اتنا اس کے اندر مظروف آ جاتا ہے، اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. بس اب اگر سلمان کا ظرف اتنا زیادہ ہے کہ ایمان کے 10 مراحل ان کے ظرف میں اتر سکیں، تو علی علیہ السلام میں تو یہ طاقت موجود ہے کہ ان کو ایمان کے 10 مراحل تک پہنچا سکیں. ابو ذر کے اندر ظرف اگر اتنا ہے کہ 9 مراحل تک پہنچیں گے تو ابو ذر کا 9واں مرحلہ ہوگا. اسی طرح اسی نسبت سے میں اور آپ بھی ہیں، اس فرش عزا پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کس کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے یہ خدا ہی جانتا ہے. اور انسان کے یہ مراحل اپنی نیت اور ارادے سے طے ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے ارادے سے ہوتا ہے. جتنا انسان کا ارادہ مستحکم اور وسیع ہوتا ہے اتنا ہی اس کی انسانیت بڑی ہوتی ہے, اتنا ہی اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے. اب مجھے اور آپ کو اس ارادے کے اعتبار سے توجہ کیجئے گا کہ آئمہ علیہ السلام نے کیا سکھایا ہے. ہمیں اور آپ کو آئمہ علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو اپنے ظرفوں کو بڑھاؤ, اپنی فکر کو جلا بخشو, اپنے آپ کو محدود نہ کرو. اب چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, تیزی کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ آئمہ علیہ السلام ہماری تربیت کیا کر رہے ہیں, ہمیں کتنا وسعت دینا چاہتے ہیں, وسعت فکر دینا چاہتے ہیں, وسعت قلب دینا چاہتے ہیں. ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم وسعت قلب کے ساتھ پیش آئیں. جو وسیع القلبی آئمہ علیہ السلام میں تھی, آئمہ ہم سے چاہتے ہیں ہم بھی اسی وسیع القلبی کا جو ہے مظاہرہ کریں. البتہ ان کا قلب کہاں, ہمارا قلب کہاں, ان کی پرواز کہاں, ہماری پرواز کہاں. ہمارے پاس جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا ان کے در کی بدولت ہوگا. درود پڑھی محمد والے محمد پر, صلی علی محمد. بس بات ارادے پر آ گئی تھی, اس لیے میں نے اس مثال کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ارادہ انسان کا, اس کے متعلق انسان کا ظرف ہوگا, اس کے متعلق انسان کے جو ہیں درجات ہوں گے. جتنا ارادہ مضبوط ہوگا, جتنا ارادہ وسیع ہوگا. میرا اور آپ کا ارادہ کتنا وسیع ہونا چاہیے, ماہ مبارک رمضان میں ایک پڑھی جانے والی دعا ہے جس کو آپ تمام مؤمنین انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ایک دعا تو وہ عمومی دعا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں, یا علی ہو, یا عظیم ہو, یا غفور ہو, یا رحیم. اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو ماہ رمضان میں مخصوص ہے, لیکن اس کو عام طور پر بھی ہماری نمازوں کی تعقیبات میں پڑھا جاتا ہے. بہت مشہور دعا, اور وہ مشہور دعا کون سی ہے؟ اللہم اغنِ کل فقیر, یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا. اس دعا کا پہلا ٹکڑا ہی کیا ہے, اللہم اغنِ کل فقیر. توجہ کیجئے گا, دعا آئمہ سے سکھائی گئی ہے. آئمہ کتنی وسیع النظری اور کتنی وسیع القلبی ہمیں عطا کر رہے ہیں. امام نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے آپ کو, اپنی حیثیت کو دیکھ کر خدا سے سوال کرو. امام سکھا رہے ہیں کہ تم خدا کی شان کے مطابق اس سے سوال کرو. تمہیں معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے ایک فقیر اور نادار کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. اب اگر تمہارے پاس امکان نہیں ہے کہ تم اپنی محدود آمدنی کے ساتھ کسی کی مدد کر سکو, تو یہاں پر اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹاؤ. اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. نہیں, کم سے کم یہ کر سکتے ہو کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و زمان ہے, یا آسمان اور زمین اس کے خزانے ہیں, تم اس سے متصل ہو کر اس غریب و فقیر و نادار کی مدد کے لیے اس کو پکار لو, اس کی زبان بن جاؤ. اللہم اغن کل فقیر. کیسے خدا سے مانگو؟ توجہ کیجئے, وسیع القلبی, وسیع النظری آئمہ دے رہے ہیں ہمیں. محدود نہ سمجھو اپنے آپ کو, محدود نہ بناؤ, اپنے ظرف کو بڑھاؤ. نہیں کہا امام نے کہ اللہم اغن کل فقیر المؤمن, خدایا فقط مؤمن فقیروں کو غنی کر دے. نہیں, آئمہ علیہ السلام کا دروازہ ہی دروازہ ہی نہیں ہے. آئمہ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو اپنے قاتل کو جام پیش کرنے والے ہیں. آئمہ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو اپنے, اب یہاں پر ابھی مصائب کے ٹکڑے نہیں ہیں, لیکن بہرحال بات ہے جناب سیدہ کے ایام ہے. وہ واقعہ میں اس دعا کو پہلے پورا کر دوں کہ اللہم اغن کل فقیر. آپ نے سنا کیا بیان کیا, ہر فقیر کو غنی کر. کیا حقیقت میں اپنے آپ سے سوال کیجئے, میں اور آپ کبھی بھی اس قابل بن سکتے ہیں کہ پوری زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو ہم کچھ عطا کر سکیں؟ جواب نفی میں ہے, نہیں ہے. میں اور آپ تو کبھی بھی اس قابل نہیں بن سکتے, لیکن آئمہ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کم سے کم فکری طور پر اس جگہ پہنچو کہ دنیا میں بسنے والے ہر فقیر کے درد کا تمہیں احساس ہو. مت کہو اللہم اغن کل فقیر المؤمن, نہیں. مت کہو اللہم اغن کل فقیر المسلم, نہیں. اللہم اغن کل فقیر. پروردگار زمین پر جو بھی تنگ دست ہے اس کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی تنگ دستی کی طرف ہے, جو بھی فقیر ہے, اگر اس کا فقر برطرف ہوگا تو شاید اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہو, شکر کا جذبہ پیدا ہو, اور اس شکر کے جذبے کے تحت شاید تیرا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ تجھ تک پہنچ جائے. اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائے. ہمارے یہاں تاکید ہے اس بات کی کہ کسی کو کھانا کھلاؤ, دسترخوان پر بچھاؤ. ہمارے یہاں آئمہ علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے, دسترخوان پر بلایا لوگوں کو. ہمیں بھی تاکید کی گئی جتنا ہو سکے, لیکن فکر کیا رکھو, وسیع القلب کتنا رہو، اللہم اشبع کل جائے، خدایا زمین پر جو بھوکا ہے تو اسے سراب کر دے. یعنی مجھے احساس ہے پروردگار کہ آج میں اپنے گھر میں سکون میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں، اسی لمحے مجھے احساس ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت ایک لقمہ نان کے لیے جو ہے پریشان ہیں، مضطرب ہیں. خدایا دینے کی سکت میں بھی نہیں رکھتا، دے میں بھی نہیں سکتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تجھ سے درخواست کر سکتا ہوں. میں تجھ سے درخواست کر کے کم سے کم اپنا یہ پیغام تجھ کو دے رہا ہوں کہ خدایا تیری مخلوق کی نسبت میں بے حس نہیں ہوں، تیری مخلوق کی نسبت میں احساس رکھتا ہوں، اس احساس کو تجھ تک پہنچا رہا ہوں. درود پڑی محمد والے محمد پر. محمد والے. اسی طرح کا پوری یہ دعا ہے، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسہ کل عریان، ہر جو ہے برہنہ کو تو لباس عطا فرما. بس عزیزان محترم، جتنا جس کا ارادہ ہوگا، جتنا جس کا ظرف ہوگا، اتنا ہی وہ اس کے اندر انوار طیبہ کو سموتا چلا جائے گا. اور پھر انسان کے مراحل ہیں جو انسان خود سے طے کرتا ہے. اب شکر کا مقام یہ کہ خدا نے ہمیں اس دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا. اب جتنا جتنا ہم اس سے حاصل کریں گے وہ ہماری اپنی سعادت پر منحصر ہے، وہ ہماری اپنی محنت کے اوپر منحصر ہے. اب تیزی کے ساتھ چند کلمات جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں. البتہ وہ عظمت جو ظاہر ہوئی ہے، وہ عظمت کے جس کا رخ کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے عاجزی کا اعتراف ضروری ہے. وہ عاجزی کا اعتراف یہ ہے کہ جناب سیدہ کی حقیقت معرفت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے رب کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب نے ارشاد فرمایا کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد درک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ زہرا کا ویسے ادراک کیا، ویسے عرفان حاصل کیا جیسے کہ ان کی معرفت کا حق ہے، تو اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، شب قدر تک پہنچ گیا. اور شب قدر کے بارے میں قرآن واضح فیصلہ کر چکا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا؟ فقط تمہیں محسوس کروانے کے لیے خدا بیان کر رہا ہے کہ اگر سمجھنا چاہو اس شب قدر کی فضیلت، تو اس جملے سے سمجھ لینا کہ یہ شب قدر کیا ہے. کیا ہے؟ کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے. اور میرے اور آپ کی علمی سطح جہاں تک جا سکتی، خدا نے اس کو محسوس کروایا اس طرح. اس کے بعد خدا نے کوئی کلام نہیں کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا اور اگر تھوڑا سمجھنا چاہو لیلۃ القدر کو، تو یہ جان لو کہ اس لیلۃ القدر میں خدا وند عالم نے اپنے کلام کو اپنے محمد بندے کے دل پر نازل فرمایا ہے. یہ شب قدر کی عظمت ہے، یعنی اس رات کا انتخاب ہوا. حقیقت کیا ہے تم نہیں سمجھتے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. حقیقت فاطمہ کیا ہے، یہ عنوان ہی غلط ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اپنی مجالس کا عنوان حقیقت فاطمہ رکھتے ہیں. عزیز، حقیقت فاطمہ کا اظہار ادراک آئمہ نے بیان کیا ممکن نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوا چلوں جس کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حدیث قصہ، توجہ سے سنیے گا، اس بات کو آپ سب سنتے چلے آئیں انشاءاللہ اور جانتے بھی ہیں. میں ہمیشہ اس بات کی تکرار کر دیتا ہوں یہاں پہنچ کے. حدیث قصہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے، جو پڑھی جاتی ہے اور جس کے اندر مومنین کی آسائش کو بیان کیا گیا، جہاں کہیں بھی اس کے الفاظ ہیں کہ جہاں کہیں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے خدا اس سے برکت نازل فرماتا ہے. آیت اللہ مرحوم بہجت سے بھی کسی نے پوچھا مسائل کے حل کے لیے، گشائش کے لیے. آغا بہجت نے کہا حدیث قصہ پڑھا کرو، حدیث قصہ کے پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. اب ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، بعض چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں عزیزان محترم، یعنی دیوار کے اس طرف کیا ہے ہمیں نہیں پتا. بہت سی چیزیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں. خدا نے ان ہستیوں کو بھیجا. اس حدیث قصہ میں جناب سیدہ کا تذکرہ تیزی کے ساتھ، سنی ہوئی بات ہے آپ سب کی، تکرار عرض کر رہا ہوں. حدیث قصہ میں جب ملائکہ نے دیکھا چادر کے نیچے تمام انوار طیبہ جمع ہو گئے، یعنی پنجدن پاک جمع ہو گئے، تو ملائکہ کا سوال تھا یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ہے کون کون موجود ہے. رسالت امام موجود ہیں، وہی کہ جن کے لیے خدا نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا کائنات کا فرش ہی نہ بچھاتا. رسول اللہ کے لیے بیان ہوا. وسیع سید الاوصیاء موجود، امام علی کی ہستی موجود، جناب حسنین موجود ہیں. خدا تعارف کے ذریعے، خدا کس کو ذریعہ تعارف قرار دے رہا ہے؟ خدا نے کیا جواب دیا؟ یا رب ومن تحت القصہ، خدایا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا کا جواب ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے. توجہ کیجئے گا, مجھے نہیں معلوم جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے کہ رسالت مآب کے ماں ہوتے ہوئے, مولا متقیان کے ماں ہوتے ہوئے, حضرات حسنین کے ماں ہوتے ہوئے خدا اگر کسی کو ذریعہ تعارف قرار دے رہا ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہیں. اللہم صل علی محمد. خوب توجہ کیجئے گا, ہم فاطمہ, فاطمہ اس کے نیچے, فاطمہ کے بعد باقی شخصیتوں کا نام ہونا چاہیے؟ نہیں. اب جب فاطمہ یہاں موجود ہیں تو اب محوریت فاطمہ کو حاصل ہے, اب محور فاطمہ ہے, اس لیے باقی لوگوں کا بھی جو تعارف ہوگا وہ فاطمہ کے رشتے سے ہوگا. ہم فاطمہ و ابوہا, فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں, و بعلوہا اور ان کے شوہر ہیں, و بنوہا اور فاطمہ کے بچے یہاں موجود ہیں. توجہ کی آپ نے, جناب سیدہ کی موجودگی میں, پنجتن پاک کی موجودگی کے اندر محور تعارف جناب فاطمہ ہے, باقی شخصیات کا تعارف ان کے رشتے کے ساتھ ہے کہ ان کے بابا ہیں, یعنی فاطمہ ہر بار فاطمہ ہے, فاطمہ اور ان کے بابا, فاطمہ اور ان کے شوہر, فاطمہ اور ان کے بچے. خدا کو فاطمہ کتنی عزیز ہیں کہ خدا مند عالم اس طریقے سے تعلق تعارف کرواتے ہیں جناب سیدہ کا. اس حقیقت کو جاننے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں پھر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ادراک حقیقت فاطمہ ممکن نہیں ہے. فاطمہ کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے, فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت عزیزان محترم, ہمارے امام معصوم علیہ السلام سے یہ نقل ہے کہ ہم اہل بیت یعنی آئمہ علیہ السلام تم لوگوں پر خدا کی حجت ہیں, جو آپ اور میں دعا توسل میں پڑھتے ہیں, یا حجت اللہ علی خلقہ, اے خدا کی مخلوق پر اس کی حجت, یعنی حجت یعنی اتھارٹی, یہ خدا کی حجت ہیں, خدا کی اتھارٹی ہیں, ان کا کلام خدا کا کلام ہے, ان کی بات خدا کی بات ہے, اگر یہ کوئی ہم سے کلام کر دیں ہمیں اس کے بعد آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے, یہ حجت کا معنی ہے. یا حجت اللہ علی خلقہ, امام معصوم بیان کر رہے ہیں کہ ہم آئمہ علیہ السلام تم لوگوں کے اوپر خدا کی حجت ہیں, اور ہماری ماں فاطمہ ہم آئمہ پر خدا کی جانب سے حجت ہو رہے. اللہم صل محمد. عزیزان محترم, ان تمام نکات کو آپ کے سامنے جو بیان کیا اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی قدر کا تھوڑا سا احساس زیادہ ہو جائے, ہمیں قدر آئے کہ ہم کس پاک دامن سے وابستہ ہیں, کس ہستی سے خدا وند عالم نے ہمارا تعلق جوڑا ہے, اور پھر یہ ایام چونکہ ان کی مصیبت کے ایام ہے تو ہم ان کی مصیبت کو بھی پھر محسوس کر سکیں کہ ان کی مصیبتیں کیسی ہیں, ان کے مصائب کیسے ہیں. بس عزیزوں, چند نکات اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے, میں کبھی بھی مجلس کو زحمت نہیں کہتا, اس لیے میں نے یہ آگے جملے نہیں کہا کہ چند جملے بیان کرتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کروں, چونکہ جو چیز ہماری گناہوں کی بخشش اور خدا کی قربت کا سبب بنے وہ زحمت نہیں رحمت ہوا کرتی ہے. یا علی, وہ رحمت الہی ہے جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی پاکیزگی کا راستہ فراہم ہو, جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو خدا کی قربت حاصل ہو جائے, جس ذریعے سے میں اور آپ خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیں, وہ سراسر رحمت الہی ہے. بس عزیزوں, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مختصر آپ کے سامنے بیان کیا, جناب مریم کی خداوند عالم نے بیان کیا کہ اے مریم خدا نے آپ کو چنا, قرآن کی جو آیت پڑھی تھی آیت نمبر 42 ہے آل عمران کی, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, ملائکہ نے کہا, جب ملائکہ نے کہا یا مریمو, اے مریم, اِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ, خدا نے آپ کو اصطفا کیا, چنا ہے, وَطَحَّرَكِ, خدا نے آپ کو طہارت عطا کی, وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور آپ کو تمام خواتین کے اوپر اس نے ممتاز مقام عطا کی, سیدت النساء العالمین جناب مریم کا بھی لقب ہے. اسی سے چند نکات, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سائل نے پوچھا, پوچھا کہ مولا سیدۃ النساء العالمین کا لقب جناب مریم کے لیے بھی ہے اور جناب فاطمہ کے لیے بھی ہے, تو آیا یہ لقب دونوں شخصیات کے لیے ایک ہی معنی میں ہے یا اس کے معنی مختلف ہیں, یعنی دونوں کے لیے ایک ہی مقام ایک ہی مرتبہ ہے؟ تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ نہیں, یہ لقب ایک ہے, الفاظ ایک ہیں, لیکن اس کا معنی مراد دونوں کے لیے الگ ہے. کہا جناب مریم فقط اپنے زمانے کی خواتین کی سید و سردار تھیں, لیکن جناب فاطمہ زہرا اول آدم سے لے کر آخری زمانے تک کی خواتین کی سید و سردار. اللهم صل على محمد. یہ پہلا فرق ہے جناب مریم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں. اسی لیے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا کہ جس وقت خداوند عالم محشر میں لوگوں کو پروانہ ورود بہشت عطا کرے گا تو اول من یدخل الجنہ فاطمہ, جو سب سے پہلے وارد بہشت ہوگا وہ فاطمہ ہوں گی, فاطمہ ہوں گی, چونکہ سید و سالار ہیں جناب فاطمہ زہرا. دوسرا ایک فرق جناب مریم اور جناب فاطمہ میں ہی, البتہ جناب مریم کا مقام بہت بلند ہے. جناب مریم جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں, ایک مقام ہے ان کا, لیکن بہرحال جناب مریم بھی جناب فاطمہ کی کنیز ہونے پر افتخار کریں گی. یعنی میں تاریخ کے حوالوں سے اگر مختصر کر کے بیان کروں کہ جناب مریم کے سامنے دو حوالے رکھے جائیں, کہا جائے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں, یعنی آپ کو مادر عیسیٰ کے طور پر پکارا جائے یا کنیز فاطمہ کے طور پر پکارا جائے, تو جناب مریم بلا شبہ کنیز فاطمہ ہونے پر افتخار کریں گی. اور جیسا کہ ہوا جناب خدیجہ کا, جس وقت وقت ولادت آیا جناب فاطمہ کا, جناب خدیجہ کا بائیکاٹ تھا, اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, تو جن خواتین کو خدا نے مدد کے لیے بھیجا جناب خدیجہ کی, ان میں سے جناب مریم شامل تھی. یعنی جناب مریم مادر فاطمہ کی مدد کرنے کے لیے آئیں. دوسرا مقام جناب مریم کا یہ کہ جب پروان چڑھنا شروع ہوئی تو خدا وند عالم کی جانب سے حضرت زکریہ کو ان کا کفیل بنایا گیا. حضرت زکریہ نے ان کی کفالت کو اپنے ہاتھ میں لیا. حضرت زکریہ بھی ایک نبی ہیں, لیکن جناب مریم کی کفالت جس دامن میں ہوئی, پرورش جس دامن میں ہوئی, وہ جناب زکریہ کا دامن ہے, اور جس دامن میں جناب سیدہ نے پرورش پائی وہ جناب خاتم النبیین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا دامن ہے جناب سیدہ نے پرورش پائی, رسول اللہ نے جناب سیدہ کی پرورش کی. تیسرا جناب سیدہ اور جناب مریم کے حوالے سے تذکرہ, حضرت مریم کو وہ مقام حاصل تھا عزیزان محترم کہ قرآن کی آیات کے مطابق, یہ قرآن کی آیات ہیں, اس میں جب بیان ہوا کہ حضرت زکریہ جب جناب مریم کے پاس آتے تھے, کلما دخل علیہ فی المحراب, جب کبھی بھی مریم کے پاس محراب عبادت میں آتے تھے. اب حضرت مریم کے واحد کفیل, بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کروں, کفیل یعنی کانٹیکٹ پرسن, کہ جس کے ذریعے سے حضرت مریم کا رابطہ تھا, وہ فقط حضرت زکریہ تھے. محراب عبادت تھی, عبادت گاہ تھی, ایک کمرہ تھا, ایک حجرہ تھا, اس میں جناب مریم رہا کرتی تھی. کوئی اور مرد جناب مریم سے رابطے میں نہیں آ سکتا تھا, فقط واحد مرد جو جناب مریم سے رابطے میں ہے وہ حضرت زکریہ ہیں. قرآن نے بیان کیا جب بھی زکریہ محراب میں داخل ہوئے اور باہر سے دروازہ کھول کر اندر آئے تو کیا دیکھا, دیکھا کہ مریم کے سامنے آمادہ غذا پڑی ہوئی ہے. اس غذا کو دیکھ کر جناب زکریہ سوال پوچھتے تھے, یا مریم انا لکی حاضہ, اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ سوال بتا رہا ہے کہ لانے والے وہ خود نہیں ہیں, واحد پرسن وہ ہیں, واحد کانٹیکٹ پرسن وہ ہیں, واحد کفیل وہ ہیں, وہ خود لے کر نہیں آئے. اب جب آئے تو دیکھا پہلے سے آمادہ غذا پڑی ہے. سوال پیدا ہوا حضرت زکریہ کو, یا مریم انا لکی حاضہ, اے مریم یہ کہاں سے آ گیا, میں تو نہیں لے کے آیا. حضرت مریم نے جواب دیا, وقالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, خداوند عالم جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے. اے زکریہ آپ نہ لے کر آئیں, خدا نے اگر مجھے عطا کرنا ہے خدا مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا دے گا. بس توجہ کیجئے گا, مریم وہ ہیں کہ جن کے اوپر خدا کی جانب سے آسمان سے غذا نازل ہوتی ہے. جناب فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ اپنا دسترخوان بچھاتی ہیں تو اوپر سے ملائکہ اس دسترخوان سے روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں. اللہم صل علی محمد. اسی حقیقت کو سورہ دہر نے بیان کیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم اسیر اور مسکین کو کھانا کھلاتا ہے. اور تفسیر میں آیا یہ یتیم اسیر اور مسکین کوئی مدینے کا نہیں تھا بلکہ آسمان سے ملائکہ اس روپ میں داخل ہوئے تھے. یعنی جناب سیدہ کے دسترخوان سے ملائکہ رزق حاصل کرنے آتے ہیں. جناب سیدہ کا عظمت ہے. بس آخری نقطہ اور سمجھ لیجیے, اس کے بعد چند نکات اور. عزیزوں چوتھی چیز جناب سیدہ اور جناب مریم میں جو مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں کے ہی بیٹے اس وقت زندہ ہیں, اور دونوں کے ہی بیٹے جو ہیں وہ غیب میں ہیں. امام عصر پردہ غیبت میں ہیں اور خدا مند علام نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا. دونوں کا ہی نزول کتابوں میں موجود ہے, دونوں کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, ہم اور آپ بھی امام عصر کے بھی منتظر ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بھی منتظر ہیں. ایسا ہی ہے, مسلمانوں کو بھی یہ خبر دی گئی ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ فرق ہے, جو درجات کا فرق ہے, کہ حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے اور حضرت امام عصر بھی نازل ہوں گے, یعنی ظاہر ہوں گے زمین کے اوپر. لیکن دونوں کی کیفیت کیا ہوگی جب دونوں کا ظہور ہو جائے گا, امام حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا, تو وہاں بھی جناب سیدہ کی اولاد کو یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ امامت امام عصر فرما رہے ہوں گے, پیچھے نماز حضرت عیسیٰ ادا کر رہے ہوں گے. یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے, یعنی ان کی نسل کا جو آخری ہے وہ امامت کرے گا اس کائنات کی. پاکیزگی نفس کا عنوان ہے فاطمہ, حسنین آیتیں ہیں تو قرآن ہے فاطمہ, مثل علی محافظ ایمان ہے فاطمہ, مشکل کشا کی زیست کا ساما ہے فاطمہ, مشکل کشا کی زیست کا ساما ہے فاطمہ, چوکھٹ کا جس کی سارا زمانہ غلام ہے, بیٹا انہی کا اب بھی جہاں کا امام ہے. درود پڑے محمد علیہ وسلم. یا علی, بس عزیزان محترم اس امام کا انتظار, میں اور آپ بھی اس امام کے انشاءاللہ منتظرین میں سے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو اس راستے پر رکھے, کیونکہ یہ انتظار بہت طولانی ہو گیا. ابھی مصائب میں نہیں پہنچا ہوں, لیکن بہرحال جملہ ہے, اس کو آیت اللہ فاطمینیہ نے بیان کیا کہ جس وقت جناب سیدہ پر دروازہ گرا, تو چند جملے مشہور ہیں جو آپ اور ہم نے سب نے سنے. پہلی مرتبہ اس کو آیت اللہ فاطمینیہ نے بیان کیا کہ اس وقت جناب سیدہ نے ایک آواز دی, یا مہدی ادرکنی, اپنے بیٹے کو یاد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ کو معلوم ہے کہ یہ مظالم کا سلسلہ اس وقت ختم ہوگا جب مہدی کا ظہور ہوگا. لہذا انتظار, اس کیفیت انتظار کو اپنے اندر اب دیکھنا شروع کر دیجئے. بس عزیزوں چھوڑے سے فضائل کے ٹکڑے آپ کے سامنے بیان کی تاکہ عظمت کا احساس ہو تھوڑا سا, اپنے اس انتصاب پر فخر کریں جو خدا نے ہمیں اور آپ کو جناب سیدہ کے ساتھ عطا کیا ہے, اور اس کے ساتھ پھر ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اتنی عظمت والی شخصیات معاشرے کے اندر اپنے دور میں مشکلات تک پہنچی, وہ کیا وجوہات تھیں, ان کی طرف بھی توجہ ضروری ہے. عزیزان محترم اہل بیت علیہ السلام کی مجالس کے اندر جہاں فضائل کا تذکرہ ہو وہاں ان حالات کا تجزیہ بہت ضروری ہے کہ جن کی بنیاد پر اہل بیت پر یہ مصیبتیں آئی ہیں. ورنہ سوچئے, میں نے جتنے فضائل کے ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھے, جتنی چیزیں آپ کے سامنے پڑھی, یہ عظمتیں تو اس دور کے لوگوں کے سامنے بھی تھیں, اس کے باوجود یہ ہستیاں مشکلات کی طرف چلی گئیں. اور میں آج اپنا موضوع تھوڑا سا مصائب سے ہٹا کر جو جناب سیدہ سے پیغام لینا ہے, چونکہ کچھ جوان بھی نظر آ رہے ہیں, پیغام لیتے ہوئے اس مجلس کو ختم کر دوں گا. مصیبتوں کا تذکرہ آپ سنتے چلے آئے ہیں, مشکلات کیوں ہیں, انصار کی کمی ہے, یہ ساری چیزیں, اور آخری میں انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا وقت دوں گا. عزیزان محترم تیزی کے ساتھ چلتے ہیں, اس شخصیت سے پیغام بھی لیتے ہیں. میں نے کہا انتصاب ہے ہمارا, وابستگی ہے, لیکن اس میں آ کر دیکھیں کہ ان ہستیوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کیسا تھا, کیونکہ یہ حجت خدا ہیں, کل قیامت میں خدا ان کے مطابق ہم سے سوال جواب کرے گا. توجہ کیجئے گا, حجت خدا کا مطلب ہی یہی ہے, خدا ہم سے سوال جواب کرے گا کہ تم کو ان ہستیوں کے دروازے سے وابستہ کیا تھا, پھر تمہارا عمل ایسا کیوں ہو گیا. اب جو جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو اپنے طور پر خود انشاءاللہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں. عزیزوں اب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے, ایک جناب سیدہ کی ذاتی زندگی سے نکات, اور اس کے بعد کچھ اجتماعی زندگی کے نکات. ذاتی زندگی میں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق اپنے ماں باپ سے بنتا ہے. ایسے ہی سب سے پہلا تعلق انسان کا ماں باپ کے ساتھ بنتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں والدین کی اہمیت, والدین کا احترام, والدین کا خیال, چونکہ بچے اور جوان بیٹھے, اور جہاں کہیں بھی مجلس کی خدا سعادت یا توفیق عطا کرتا ہے وہاں اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس موضوع پر ضرور تذکرہ دیتے ہوئے نکلتا ہوں. چونکہ آج کے دور میں جو ہماری تہاجم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس تہاجم کے اندر اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کیا گیا تھا کہ ماں باپ کی قدر ختم ہوتی چلی جائے گی، والدین کا احترام پس پشت ڈال دیا جائے گا. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کو دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرنی ہے، کامیابی کے زینوں کو پہنچ طے کرنا ہے، تو ان کے پاس سوائے اس کے کہ اپنے والدین کا احترام کریں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ نظام الہی ہے، میں ان بچوں سے بیان کر رہا ہوں، نظام الہی کا حصہ ہے. والدین کو فور گرانٹیڈ نہ لو، بس والدین بس مل گئے تو ایسا نہ سمجھو. نہیں، والدین اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر رحمت کے صاحبان ہیں. والدین کی دعا مشکلوں کو آسان کرتی ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص ہے، توجہ سے سننا بچوں، میں صرف بچوں سے مخاطب ہوں، البتہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے ان کے اوپر بھی والدین کا حق باقی ہے. والدین کا حق تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. والدین کا حق چاہے والدین اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں، والدین کا حق باقی رہتا ہے. حتی روایت کا الفاظ ہیں کہ بعض اولادیں اپنے والدین کی حیات میں سعادت مند رہتی ہیں، لیکن ان کی اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہے. روایت ہے، والدین کی موت کے بعد آنکھ ہو جاتی ہے اولاد. ہاں کیوں؟ کیونکہ ان کے حق کو ادا نہیں کر رہی ہوتی، انہیں یاد نہیں کر رہی ہوتی، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہی ہوتی. اب بعض اولادیں والدین کی حیات میں نافرمان ہوتی ہیں، لیکن ان کی موت کے بعد سعادت ان کے نصیب میں آتی ہے کہ ان کو یاد کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج رہی ہوتی ہیں. بس توجہ کیجیے گا، دنیا آخرت یہ نظام الہی ہے، بچوں سے کہہ رہا ہوں نظام الہی ہے. خدا نے توجہ کرنا، قرآن کریم کے اندر اپنے تذکرے کے ساتھ والدین کے تذکرے کو رکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر رکھا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بندگی نہ کی جائے. اب تذکرہ کس چیز کا ہے؟ توحید کا ہے، بندگی کا ہے، عبادت کا ہے. اس کے بعد اگلا واو کے ساتھ جملہ جوڑ دیا خدا نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، یہ بھی تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. توحید کے تذکرے کے ساتھ والدین، سورہ لقمان میں آ جائیے. سورہ لقمان میں خدا کہہ رہا ہے انشکر لی، اپنی نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد کہتا ہے انشکر لی، اے بندے میرا شکر مان، میری نعمتوں پر شکر گزار بن، میں نے تجھ کو حیات دی، میں نے تجھے صلاحیتیں عطا کی، انشکر لی، تو میرا شکر ادا کر. اور کس کا کر؟ ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کر. پروردگار نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا ہے، انشکر لی ولی والدیک. اگر تو مجھے پہچاننے کے قابل بنا، میرے الفاظ ہیں، اگر تو مجھے پہچاننے کے قابل بنا تو اس وقت بنا کہ جب تو اس زمین پر آیا. تیرے زمین پر آنے کا جو راستہ ہے وہ تیرے ماں باپ کے ذریعے سے فراہم ہوا. تجھے اس زمین پر اگر وجود ملا تو وہ تیری اس ماں کی محبت کا نتیجہ ہے جس نے 9 ماہ تیرے وجود کو تحمل کیا، جس نے اپنے وجود سے تجھے سیراب کیا، اپنی غذا کو بھول کر تیری غذا کی فکر کی، اپنی رات اور دن کے آرام کو چھوڑ کر تیرے آرام کو ترجیح دی. اگر تو کسی قابل بنا ہے تو انشکر لی، پہلے تو میں شکر کے قابل ہوں کہ چونکہ میں نے تیری حیات کا فیصلہ کیا، لیکن تیری حیات کا راستہ تیرے والدین کے ذریعے سے، امام معصوم علیہ السلام نے بیان کیا، تم کسی بھی مرتبے مرحلے پر پہنچ جاؤ، یاد رکھنا پیچھے بنیاد تمہارا باپ ہے. کسی عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کرسی پر بیٹھ کر کبھی تمہیں غرور محسوس ہو، اچھا بتا غرور منفی معنی میں، فخر محسوس ہو کہ الحمدللہ میں کتنا قابل ہو گیا، الحمدللہ کتنی قابلیت میری بڑھ گئی، فخر محسوس کرو، تو اسی لمحے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا کہ اس کی اصل اور بنیاد تمہارا باپ ہے. توجہ کیجیے گا، خود والدین کی اہمیت، جناب سیدہ کی زندگی میں والدین کی اہمیت میں کیا بیان کروں. رسالت مآب نے خود اپنی زبانی جناب سیدہ کی اس عظمت کو بیان کیا کہ میری اس بیٹی نے بیٹی ہونے کے باوجود میری ایسے خدمت کی ہے کہ جیسے ایک مہربان دل سوز ماں اپنی اولاد کی خدمت کیا کرتے ہیں. یہ جملہ کافی ہے جناب سیدہ کی عظمت کے لیے. رسول اللہ نے بیان کیا ام ابیہا، یہ کون ہے؟ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. کس معنی میں باپ کی ماں ہے؟ یعنی ماں اپنے وجود کو گھلا دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنے وجود کی نفی کر دی میری خاطر. توجہ کیجئے گا، یہ باپ کا احترام ہے، کیونکہ جناب سیدہ کو ماں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں مل سکا. جناب سیدہ کی زندگی میں ماں کے ساتھ لمحات کم ہیں، لیکن باپ کے ساتھ زیادہ. اب جناب سیدہ کے دامن سے وابستہ ہیں ہم، ان سے یہ پیغام لینا ہے. انفرادی زندگی میں پہلا تعلق انسان کا ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ یعنی رسالت ماں کہہ رہے ہیں، ام ابیہا، اتنی مہربان، اتنی دل سوز، اس کو ہر وقت اگر خیال ہے تو اپنے باپ کا خیال ہے. اور وہ واقعہ جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر امام رضا علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی زبانی نقل کیا. جناب سیدہ امام رسالت ماں کے سامنے آئیں، جنگ خندق ہے، خندق کھود رہی ہے، رسول اللہ بھی خندق کو کھود رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب سیدہ ایک روٹی لا کر اپنے بابا کو دیتی ہیں. اب یہ کب کی بات ہے؟ جناب سیدہ شادی ہو چکی ہیں، اپنے گھر جا چکی ہیں، اولاد ہیں ان کی. رسول اللہ نے اس روٹی کو لیا، اور لینے کے بعد اس روٹی سے ایک نوالہ لیا، اور لینے کے بعد کھایا اور کہا کہ بیٹا شکر خداوند عالم کا، اور تین دن میں یہ پہلی غذا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے. اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اسلام کے لیے کیا زحمتیں اٹھائی گئی ہیں؟ وہ ہستیاں کہ جن کی خاطر کائنات بنی ہے، ان کی خاطر کائنات بنی، لیکن ظاہر پر عمل کرنا ہے. جو ظاہر ہے، جو دنیا کا ظاہر ہے، اس کے مطابق زندگی ہے. اب جناب رسول اللہ نے کہا تین دن میں پہلا کھانا ہے، پھر کہا کہ بیٹی تم نے کچھ کھایا؟ جناب سیدہ نے کہا بابا تین روٹیاں تھیں، ایک میں نے علی کی خاطر رکھی، ایک اپنے بچوں کی خاطر رکھی، اور ایک روٹی میں آپ کے لیے لے کر آئی. مجھے گوارا نہیں تھا کہ میرا بابا بھوکا ہو اور میں کھانا کھا لوں. آج کے بچوں کو پیغام، اولڈ ایج ہاؤسز ہمارے معاشرے میں بنتے چلے جا رہے ہیں. اولڈ ایج ہاؤسز کیا چیز ہیں؟ کہ جہاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جا کے وہاں جمع کرا دو. اپنا فرض کیسے ادا کرو؟ ہر مہینے کچھ پیسے وہاں دے دو، اور اس کے بعد یہ سوچو کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا. یہ مغربی دنیا کی وہ برائیاں ہیں جو اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی آتی چلی جا رہی ہیں. ایسے ہی نا زیادہ نہیں اترا، اولڈ ایج ہاؤسز پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ماں باپ ایک بوجھ لگنے لگے ہیں، ماں باپ سے انسان پیچھا چھوڑانے لگا. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ مغربی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اگر ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے تو اہل بیت میں جناب سیدہ سکھا رہی ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود باپ سے غافل نہ ہو، تمہیں فکر ہونی چاہیے ماں باپ کی. ظاہر ہے تمہاری اپنی فیملی، اس کو بھی توجہ دو. جناب جیسے دے رہی ہیں امام علی کے لیے توجہ ہے اپنے بچوں کی، لیکن ماں باپ سے غافل نہ بنو، ماں باپ کی پرواہ کرو، ماں باپ کے بارے میں خیال رکھو. توجہ کیجیے گا عزیزوں، اس کو میں مزید نہیں کھول رہا، اتنا کافی ہے. دوسرا تعلق اگر کسی خاتون کا بنے گا اس دنیا میں آنے کے بعد، تو وہ بہن بھائیوں سے بنے گا ماں باپ کے بعد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی. یہ ہمارا مقدمہ ہے جس پہ ہم دوسروں سے بات بھی کرتے ہیں کہ جناب رسالت ماں باپ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی. تیسرا تعلق اگر بنے گا تو وہ بنے گا شوہر کے ساتھ. اب جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے گا، اور جناب سیدہ کا تعلق امام علی کے ساتھ کیسا ہے، اس کو وہ بہنیں سنیں گی کہ جن تک آواز جا رہی ہے. البتہ آپ بھی سنیے، اپنے گھروں میں اس چیز کو رائج کیجیے. اگر جناب سیدہ کی سیرت ہمارے یہاں حاکم ہو جائے، تو ہمارے یہاں جو طلاق کے دفتر کھلے ہوئے ہیں ان سب پہ تالا پڑ جائے، ان سب پہ تالا پڑ جائے. لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیرت سامنے نہیں ہے. اگر ہے تو فقط مجالس کی حد تک ہے، واہ واہ کی حد تک ہے، نعرہ لگانے کی حد تک ہے. عملی دنیا میں ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے عزیزوں. تکلیف سے عرض کرتا ہوں اس بات کو ہمیشہ کہ جناب سیدہ کے ماننے والوں میں طلاق کی باتیں معیوب باتیں. نکاح کے وقت جہاں دعا پڑھانے والا عالم یہ دعا کرے کہ اللہم الف بینہما کما الفت آدم و حوا کما الفت بین محمد المصطفیٰ و خدیجہ کما الفت بین علی مرتضی و فاطمہ زہرا، یعنی خدایا ان دونوں کے درمیان وہ محبت اور الفت قائم فرما جو آدم و حوا کے درمیان تھی، جو رسول اللہ جناب خدیجہ کے درمیان تھی، جو جناب سیدہ اور امام علی کے درمیان تھی. یعنی یہ دعا کے وقت پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ رشتہ الفتوں اور محبتوں کا رشتہ ہے، یہ رشتہ کدورتوں کا اور جو ہے بغض کا رشتہ نہیں ہے. اونچ نیچ ہر جگہ ہوگی، تحمل کرنا ہوگا. خب آئیے تیزی کے ساتھ، جناب سیدہ کا تعلق شوہر کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا، قسم کھا کر بیان کیا کہ میں قسم کھا کر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ سیدہ نے کسی ایک مرتبہ بھی مجھ کو غضبناک نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی مجھے غضبناک نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے غضب آئے سیدہ سلام اللہ علیہ. یا اس سے برعکس امام علی علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو سیدہ کے حشاش و بشاش چہرے کو دیکھ کر باہر کے تمام غم دور ہو جایا کرتے تھے. خاتون خانہ کا یہ اثر ہے، گھر کی خاتون اس کا اثر یہ ہے کہ اتنا گھر کا ماحول اچھا کہ علی مشکلات کے باوجود گھر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جناب سیدہ پہ نگاہ پڑتی ہے امام علی کہتے ہیں تمام ہم غم برطرف ہو جاتا تھا. تو گھر کا ماحول ایسا ہے. عزیزہ نے محترم امام علی علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جناب سیدہ سے کہا جناب سیدہ کچھ کھانے کے لیے میسر آئے گا؟ جناب سیدہ نے معذرت کی، اے میرے مولا اے میرے آقا ابھی گھر میں کچھ نہیں ہے. یہاں امام علی نے ایک جملہ کہا کہ اگر گھر میں کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ توجہ کیجیے گا، اگلا جملہ جناب سیدہ کا ہے اس امام سے جو فاتح خیبر ہے، ٹھیک ہے، جو مولا کائنات ہے، لیکن میں نے عرض کیا ائمہ علیہ السلام جو ظواہر ہیں اس کے مطابق بھی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ حجت بن سکے میرے اور آپ کے لیے. جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ جناب سیدہ نے کہا انی لاستحی عن الہی. علی نے شکایت کی کہ مجھ سے کیوں نہیں کہا اگر میں کچھ نہیں ہے تو؟ جناب سیدہ جواب دے رہی ہیں انی لاستحی عن الہی، اے علی مجھے خدا سے حیا محسوس ہوئی، مجھے خدا سے شرم محسوس ہوئی. کس چیز پر؟ ان اکلف ما لا تقدر علیہ، کہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کروں جو آپ پورا نہ کر سکے. ان اکلف ما لا تقدر علیہ، میں اس کا آپ سے سوال کروں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں. پھر سنیے یہ سوال، یہ کس سے جملہ ہے؟ اس امام سے جو اللہ کی عطا کردہ قوت سے سورج کو پلٹانے والا ہے. جو سورج کو پلٹا دے اس کے اختیار میں کیا نہیں ہوگا؟ جو خیبر کو فتح کرے اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ جو جنات سے معرکہ کرے اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا عزیزان محترم، جو ہزار رکعت رات کو نماز پڑھتا ہو اس کا اختیار کتنا ہوگا؟ لیکن جناب سیدہ ظواہر پر نگاہ رکھ کے بات کر رہی ہیں کہ علی چونکہ اس وقت گھر میں کچھ نہیں تھا اور میں نے آپ سے سوال اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں سوال کروں اور آپ اس کو پورا نہ کر پائیں تو میں نہیں چاہتی کہ میرے سوال سے میرے شوہر کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار. عزیزان محترم جناب سیدہ کا کردار بے عنوان زوجہ، اور یہ اتنا خوبصورت کردار فقط اس جگہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ جناب سیدہ کے لیے بہت بڑا جملہ ہے کہ جب رسالت امام شادی کی اگلی صبح ملنے آئے اپنی بیٹی کے گھر میں، امام علی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا جناب سیدہ کے بارے میں کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا. اس سے پہلے کہ امام علی کا جملہ بیان کروں، امام علی علیہ السلام کون ہے؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، یا عصوب الدین، میزان الاعمال، یعنی اعمال کی جو میزان ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. قیامت میں خدا جس کے میزان، جس میزان پر اعمال کو تولے گا وہ جناب امام علی کی ذات ہے. ان کے اعمال ہیں. امام المتقین، امیر المؤمنین، یا عصوب الدین کا جملہ سنیے جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا علی کیسا پایا فاطمہ کو؟ جناب امام علی نے جواب دیا نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کے رسول فاطمہ خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار ہیں. اطاعت خدا میں بہترین مددگار. کس کی مددگار؟ جو امام المتقین ہے. کس کی مددگار؟ جو امیر المومنین ہے، جو ہزار رکعت راتوں کو نماز پڑھنے والا ہے، اس کی مددگار. یہاں پہ پھر پیغام ہے کہ جناب سیدہ نے پیغام دیا کہ بحیثیت خاتون خانہ گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ در و دیوار سے خدا کی یاد کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں. آج کے زمانے کے اندر اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی اولاد زمانے کے امام کے کام آئے تو یہ فریضہ ماں کے اوپر زیادہ جاتا ہے. اطاعت کرو خدا کی، مطیع بنو خدا کی، اور اس کے ساتھ کیا کرو؟ مدد فراہم کرو، شوہر کی مددگار. بس عزیزوں یہ دو نکات جناب سیدہ کی ذاتی زندگی سے لیے. وقت زیادہ ہو گیا، اجتماعی نکات کی طرف بھی آتے ہوئے ایک نقطے کو بیان کروں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا جو اجتماعی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ سے سوال پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سے جواب دیے. رسول اللہ کو جناب سیدہ نے پیغام بھیجوایا کہ میرے بابا سے کہو میری نگاہ میں ایک عورت کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر پڑے. رسول اللہ مسکرائے جواب کے اوپر. رسول اللہ نے دعا دی کہ یہ میری بیٹی کا ہی جواب ہو سکتا ہے. عزیزان محترم, لیکن اس جملے کو بیان کرنے والی ہستی اپنی زندگی کے آخری ایام میں معاشرے کے اندر آتی ہے. مزید مصائب کی طرف اور اجتماعی نقطہ, وہ ہستی کہ جس نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے, نہ کسی نہ محرم کی نگاہ اس پہ پڑے نہ اس کی نگاہ نہ محرم پہ پڑے. یہ جملہ ہے نا ذہنوں میں آپ کے, وہ واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ رسول اللہ ایک صحابی کے ساتھ آئے, دروازے پہ دستک دی, اب باپ ہیں خود تو اندر آ سکتے ہیں. جیسے اندر آنے لگے تو جناب سیدہ کو محسوس ہوا پیچھے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہے. جناب سیدہ نے آواز دی, بابا ذرا رک جائیے, بابا ذرا رک جائیے. رسالہ دماغ نے کہا کیوں بیٹھتی؟ کہا کہ میں نے اپنے سر پہ ابھی اوڑھنی نہیں لی, چادر نہیں لی, چادر نہیں لی میں نے ابھی. رسالت امام نے پلٹ کر جواب دیا, بیٹا یہ آنے والا نابینا ہے, یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا. جناب سید نے جواب دیا, یہ نہیں دیکھ سکتا بابا, لیکن میں اس کو دیکھ سکتی ہوں, خدا نے پردہ مجھ پر فرض قرار دیا. بس یہیں سے مصائب کو ایک جہد دیتے ہوئے واپس پلٹوں گا کہ یہ اس بی بی کا تذکرہ ہے کہ جس نے پردے کو ایسے قائم کیا, اسی کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام بے ردا. عزیزان محترم, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام, اجتماع کی فکر جناب سیدہ کو ہے. جناب سیدہ اس کردار کے ساتھ کہ پردے کی اتنی پاسدار, اتنی اہمیت پردے کی, لیکن وہی جناب سیدہ معاشرے میں آتی ہیں, دروازوں پہ جاتی ہیں, دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت ایک انحراف کا شکار ہو گئی. بس آخری نقطہ, جناب سیدہ کی نگاہ میں یہ اجتماعی ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس امت کو ولی خدا کے دروازے پر لانے کے لیے نکل رہی ہیں. جناب سیدہ اس امت کے اس درد کو محسوس کر رہی ہیں کہ اگر اس امت نے اس ولی خدا کا دروازہ چھوڑ دیا تو پھر ذلت کا شکار ہو جائے گی یہ امت, پھر تباہی کا شکار ہو جائے گی یہ امت. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, میں نے عرض کیا شروع میں آپ کے سامنے کہ یہاں رشتے باپ بیٹی کے نہیں ہیں, یہ مقامات کی بات ہے. اسی طرح جناب سیدہ فقط ایک شوہر کی حمایت میں نہیں آئیں, جناب سیدہ ولی خدا کی مظلومیت کا دفاع کرنے آئیں. سب سے پہلی جو مدافعہ ہیں وہ جناب سیدہ ہیں. سب سے پہلی مدافعہ ولایت جناب فاطمہ زہرہ ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نکلی ہیں, جناب سیدہ نے مخاطب ہو کر خطاب کی ہیں لوگوں سے. فدق کا وہ واقعہ, فدق کے اندر جناب سیدہ آئیں, یعنی دربار میں آئیں, اور فدق کے نام سے جو خطبہ مشہور ہے ہمارے یہاں, میں فقط دو جملوں کے اندر بیان کروں گا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کی مشکلات کیا ہیں وہ بھی سمجھیے گا. اس خطبے کے اندر جناب سیدہ نے طویل خطبہ دیا ہے. اس طویل خطبے کے اندر جناب سیدہ نے ایک موقع پر آ کر انصار کو مخاطب کیا. اب تو ہماری آپ کی سب کی بات ہے, اس کے اندر انصار کو مخاطب کیا, انصار کی گزشتہ عظمتوں کو بیان کیا. توجہ کیجیے گا ان آخری نکات کی جانب. بعض اوقات انسان کسی ایک مرحلے پر ہوتا ہے, کسی ایک کام کو انجام دیتا ہے, لیکن ایک موقع پر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. انسان جب تک زندہ ہے اس پر ذمہ داری خدا کی جانب سے عائد ہے. جناب سیدہ نے انصار کو مخاطب کر کے اپنے اس زمانے کے درد کو بیان کیا ہے. کہتی ہیں اے انصار, اے اسلام کے توانا بازوؤں, یعنی کتنا اچھا خطاب دیا جناب سیدہ نے, اے اسلام کے توانا بازوؤں, اے اس امت کے مددگاروں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے سامنے میں اپنے حق کے لیے فریاد کر رہی ہوں اور تم میرا جواب نہیں دے رہے ہو. جناب سیدہ کے الفاظ ہیں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے سامنے میں آواز دے رہی ہوں تم پلٹ کر جواب نہیں دے رہے ہو. پھر جناب سیدہ یاد دلا رہی ہیں کہ دیکھو تم ہی تو تھے کہ تمہاری وجہ سے اسلام نے یہ رونق حاصل کی ہے. یعنی گزشتہ کردار دکھا رہی ہیں جناب سیدہ, اور گزشتہ کردار کے ساتھ موجودہ حالت بتا رہی ہیں. ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر ماضی میں کچھ اچھا کیا ہے تو اس پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا. جب تک سانس باقی ہے اس وقت تک اپنے راستے پر باقی رہنا ضروری ہے, جب تک سانس باقی ہے. پھر جناب سیدہ کہتی ہیں تمہاری وجہ سے اسلام نے رونق حاصل کی, تمہاری ہی محنت اور جہاد اور کوششوں کی وجہ سے کذب ناکام ہو گیا, تمہاری وجہ سے شرک کے دیے بجھ گئے, تمہاری وجہ سے اسلام کے شجر نے جو ہے وہ طاقت پائی تھی. اب آگے بڑھتے ہوئے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا رہے ہو. جناب سیدہ بھی یہاں بیان کریں درد. جناب سیدہ کا درد کیا تھا؟ کیوں جناب سیدہ پہ مشکلات آئیں؟ اس لیے کہ جن لوگوں سے مدد کی توقع تھی, جملے پہ غور کیجئے گا نتیجہ دوں گا, جن لوگوں سے مدد کی توقع تھی وہ تھک کر بیٹھ گئے. جن لوگوں سے مدد کی توقع تھی, تشجیج کی ہے جناب سیدہ نے, ان جملوں کو پڑھیے گا انشاءاللہ, آپ بزرگوں نے پڑھا ہے, بچوں کو کہہ رہا ہوں خطبہ پڑھیے گا. جناب سیدہ شجاعت دلا رہی ہیں کہ تمہارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے, تمہارے پاس سپر بھی موجود ہے, تم چاہو تو میرے حق کو واپس لے کر دے سکتے ہو, مگر تم نہیں کر رہے ایسا. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آگے جملہ, اس لیے کہ اب تم عافیت طلب ہو گئے ہو, اب تم لوگوں نے گوشہ عافیت کو ترجیح دیا ہے, اب تم لوگوں نے سکون کی زندگی کو جہاد کی زندگی پر فوقیت دے دی. اگلا جملہ سخت ہے, اس لیے تم ایسا کرنے سے اب پیچھے ہٹ رہے ہو کہ تم تنگ دستی سے توانگری تک پہنچ چکے ہو. تمہارے پہلے ہاتھ خالی تھے, اب تمہارے ہاتھ بھر چکے ہیں, تمہاری تجوریاں شاید بھر گئیں, تمہارا پیٹ بھر گیا, نتیجے میں اب تم آسودہ زندگی کے عادی ہو گئے ہو. یہاں پر جملہ میں نے کہا تھا نتیجہ یہ لوں گا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں جن سے توقع تھی وہ ان وجوہات کی بنیاد پر پیچھے ہٹ گئے, ساتھ نہیں دے رہے, نتیجے میں کیا ہوا؟ حق علی کا مارا گیا. امام زمانہ کو بھی عزیزان محترم مجھ سے اور آپ سے توقع ہے, امام عصر کو بھی توقع ہے. فیصلہ کر لیجئے کہ اس دور کے اندر امام زمانہ کی توقع اگر ان فرش عزا پر بیٹھنے والوں سے نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ کون ہے جو زمانے کے امام کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ لیکن شاید میں اپنے جیسوں کو کہوں گا, آپ مومنین ہیں, آپ کی جانب نسبت نہیں دوں گا, توہین سمجھتا ہوں, واقعی اپنے جیسوں کو کہوں گا مجھ جیسے لوگ عافیت طلب ہو گئے, مجھ جیسے لوگ سستی کا شکار ہو گئے. جناب سیدہ نے وہاں شکایت کی انصار سے کہ اتنے جہاد کے بعد تم سستی کی طرف چلے گئے, اب تو اسلام کو رونق ملنا شروع ہوئی تھی, تم اگر ساتھ دیتے تو اسلام مزید آگے بڑھتا, نتیجے میں کیا ہوا؟ تمہاری سستی کی وجہ سے ہو گیا. وہ میری اور آپ کی زندگی امام کے بغیر اگر چل رہی ہے تو شاید میں اور آپ اس زندگی پہ راضی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنے دل کے اندر وہ تڑپ میں اپنے اندر وہ محسوس نہیں کرتا جو شاید آپ مومنوں کے دل میں ہو عزیز, وہ تڑپ شاید ابھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے. جناب سیدہ اس درد کی وجہ سے اٹھی تھی, اس درد کے اندر وہ اپنے پہلو کا درد بھول گئی تھی. ولی خدا کے دروازے کو چھوڑ دیا لوگوں نے, خدا کی حجت کے دروازے کو چھوڑ دیا لوگوں نے, خدا کی جانب سے عزت کے دروازے کو چھوڑ دیا لوگوں نے, خدا کی جانب سے علم کے دروازے کو چھوڑ دیا لوگوں نے. عزیزان محترم, اس دنیا کے اندر, اس زندگی کے اندر بھی اگر امام زمانے کے علاوہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو اس بات کا یقین رکھیے گا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ہمارے پاس امام زمانہ کی حقیقی یاد ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے, پھر سب کچھ ہے ہمارے پاس, چونکہ ہمارے پاس خدا بندے عالم کی زمین پر خدا کے نمائندے کی محبت اور تڑپ ہے. بس عزیز فرش عزا سے یہ پیغام لیتے اٹھنا ہے کہ جناب سیدہ ولی خدا سے دوری کے نتیجے میں باہر نکلیں گے. کیوں یہ لوگ ولی خدا سے دور ہو گئے؟ کیوں انہوں نے خدا کے ولی کا دروازہ چھوڑ دیا؟ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو دائمی عزت چھوڑ کر ابدی ذلت کی طرف چلے جائیں گے. آج گواہ ہے ہمارا ماحول, آج گواہ ہے مسلمان معاشرہ, آج جس پستی کا شکار ہے مسلمان معاشرہ پوری دنیا کے اندر, اسلامی معاشرہ, مسلمان معاشرہ, دیکھ لیجئے وجہ یہ ہے کہ در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. جناب سیدہ اس لیے نکلی تھی, وہ بی بی جس نے کہا تھا کہ کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد عورت کو نہ دیکھے, باہر نکلی ہیں, باہر آئی ہیں, مسجد میں گئی ہیں, دربار میں گئی ہیں, دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے. افسوس کہ اس مدینے میں کہ جہاں رسول اللہ نے 6 مہینہ, میں نے شروع میں بیان کیا, کھڑے ہو کے اس دروازے کا احترام سکھایا, جناب فاطمہ کا احترام سکھایا, مدینے میں مسجد میں رسول اللہ بیٹھے ہیں, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اتنے میں جب رسول اللہ کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ آ رہی ہیں, تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. روایت میں فقام الیہا, فقط جگہ سے نہیں کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کر آگے بڑھتے ہیں, یعنی رسول اللہ چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں جناب فاطمہ کا. رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ مجھ جیسا سید الانبیاء اس کے استقبال میں کھڑا بھی ہو رہا ہے اور اس کے استقبال میں آگے جا رہا ہے. اور اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, شاید پیغام دے رہا ہوں کہ اگر کل یہ فاطمہ تمہیں تمہارے دروازوں کے پیچھے سے آواز دے تو کم سے کم اس کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دینا, کم سے کم اتنی حرمت کا خیال رکھنا کہ فاطمہ تمہارے دروازوں سے مایوس ہو کے نہ پلٹے. لیکن جس مدینے میں رسول اللہ نے ایسے احترام سکھایا عزیزوں، وہاں کسی نے فاطمہ پہ دروازہ نہیں کھولا۔ فاطمہ زہرا دروازوں کو کٹ کٹ آتی رہ گئیں، ولی خدا تنا ہوتا چلا گیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، فاطمہ واپس آ گئیں۔ عزیزوں وہ وقت بھی آیا جناب فاطمہ نے امام علی علیہ السلام کے درد کا احساس کیا، میرے مولا سے پوچھا، علی میں نے سنا ہے اس مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا۔ میرے مولا نے جواب دیا، زہرا کاش اتنا ہوتا، وقت یہ ہے کہ سلام میں کروں تو جواب نہیں دیا جاتا، مجھ سے رخ پھیر لیا جاتا ہے، مجھے آتا ہوا دیکھ کر لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں یہ حالات آگئے اسی مدینے میں کہ جہاں رسول اللہ نے فاطمہ کا احترام سکھایا تھا۔ بس عزیزوں مصائب کا آغاز یہیں سے انہی جملوں کے ساتھ ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمائے۔ ایک عالم دین نے خوبصورت نقطہ بیان کیا مصائب کے باب میں، انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسین نے جو مصائب دیکھے ہیں ان جیسے مصائب کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے سرحانے امام حسین بیٹھے ہیں، امام حسن کا سر امام حسین کی آغوش میں ہے، امام حسن کے چہرے پر امام حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو گر رہے ہیں۔ وہ وقت ہے جب امام حسن کا جگر ٹکڑے ہو کے آ رہا ہے تشت میں، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو گرے، امام حسن نے آنکھیں کھولی، تڑپ کر کہا، حسین تم نہ رو، تمہارا رونا ماں زہرا کو برداشت نہیں ہوتا۔ امام حسین نے جواب دیا، بھائی کیسے نہ رو، آپ کا جگر ٹکڑے ہو رہا ہے۔ امام حسن نے پلٹ کر جواب دیا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تم مجھ پہ رو رہے ہو لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ایسا دن نہیں آئے گا جیسا تم پر آنے والا ہے۔ امام حسن نے خبر دی امام حسین کو، جو تم پر آئے گا وہ کسی پر نہیں آئے گا، جو مصیبتیں تم اٹھاؤ گے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جملہ وسیع ہے، آپ سب اس کے مطالب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ واپس پلٹوں، عزیز آنے مطلب عالم نے کیا کہا کہ ہر مصیبت کو امام حسین نے دیکھا ہے، ان کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، مصائب بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ عالم دین بیان کرتے ہیں، لیکن ہاں ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو امام حسین نے نہیں دیکھی وہ امام علی نے دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کون سی مصیبت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مقتل میں تھے، ضربیں لگ چکی تھیں، جسم کا خون بہ چکا تھا، لوگوں نے یہ جاننے کے لیے حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، آگے بڑھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی ابھی بھی، فقط یہ جاننے کے لیے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، ایک شخص نے آواز دی، حسین تم یہاں آرام کر رہے ہو، وہاں تمہاری خواتین پر حملہ ہو رہا ہے۔ تاریخ نے بیان کیا امام حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا، جتنی طاقت تھی میرے مولا کے جسم میں اسے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تمہارا دین باقی نہیں بچا تو کم سے کم اپنی اس عرب غیرت کو باقی رکھو۔ شمر نے آگے بڑھ کر کہا، کیا کہہ رہے ہو اے حسین؟ امام حسین نے پلٹ کر یہی تو کہا تھا کہ دیکھو میری جنگ تمہارے ساتھ ہے، میں زندہ ہوں تو آؤ مجھ سے جنگ لڑو، میری خواتین کی طرف حملہ نہ کرو۔ عزیزوں تاریخ میں آیا کہ شمر جیسے ملعون نے بھی امام حسین کی بات کو مانا، اور ماننے کے بعد کہا کہ اس کی خواتین کی طرف ابھی کوئی آگے نہ جائے، خیموں پر کوئی حملہ نہ کرے، بس جتنی طاقت تھی اس طاقت سے امام حسین پر حملہ کیا۔ یہاں پر اس عالم نے بیان کیا، امام حسین نے ہر مصائب کو جھیلا مگر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے حرم کو مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اللہ ارے مظلومیت علی بن ابی طالب، ارے جس کے ہاتھوں میں فتح خیبر کی طاقت ہو، جو لا فتح کی سند رکھتا ہو، اس کے سامنے فاطمہ زہرا کو مارا جائے، اس کے سامنے فاطمہ زہرا پر دروازہ گر جائے، اس کے سامنے فاطمہ کی آواز بلند ہو، یا فضا خزینی، اے فضا میرا ہاتھ تھام لے میرا محسن شہید ہو۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایۃ الرحمت کا واسطہ صاحبان خانہ کی جانب سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا،
ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق میں زندگیوں میں برکت عنایت فرما، پروردگار تجھ رحمت کا واسطہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا واسطہ، ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اس دنیا میں ان کے ساتھ وابستگی اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، پروردگار جناب سیدہ کے آخری فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جناب امام عصر کی خدمت کے قابل بنا، پروردگار دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مؤمنین مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرما، تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما، اس فرش اعظم پر بیٹھنے والے ہر مؤمن و مؤمنہ کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، پروردگار رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔